सुबह उम्मीद। अजीज सामईन, मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम। आपकी सेहत व सलामती और एक अच्छे दिन की दुआ के साथ प्रोग्राम सुबह उम्मीद लेकर हाजिर हाशिम अली का सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, कुरान करीम में इरशाद इलाही होता है, ए हबीब, हमने तुम्हें आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सामईन, पैगम्बर रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और फरजंद रसूल हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम की विलादत बासआदत की मुनासबत से आप हजरत की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। लीजिए समात फरमाइए सुबह उम्मीद। پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانِ رحمت، محبت و عطوفت سے نہ صرف اہل ایمان مستفید ہوئے ہیں بلکہ تمام انسان، یہاں تک کہ موجودات بھی بہرہ مند ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس وجود، رسالت، پیغام وحی اور آپ کی تمام زحمتیں اور کوششیں سب خدا واحد و رحمان کی رحمت کا مظہر ہیں۔ آپ کی رحمت کا ایک اہم ترین جلوہ مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی تشکیل، ترویج توحید، عدل و انصاف قائم کرنا اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے بعد دین اسلام کو دنیا بھر میں پھیلانے کا عزم فرمایا، اور اگر کچھ مسائل پیش نہیں آتے اور مسلمان آپ کی بتائی ہوئی راہ پر گامزن رہتے تو ساری دنیا توحیدی حکومت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتی۔ بنیادی طور پر سرزمین حجاز میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث برسالت ہو کر جاہلیت کے غلط آداب و خرافات کو مٹایا، عورتوں اور دیگر پسماندہ لوگوں کے حقوق دلوائے، ظلم و ستم اور استثمار سے مقابلہ کیا، قبیلوں کو آپسی جنگ و خونریزی سے روکا، عدل و انصاف و مساوات قائم کیا، تمام قبیلوں، قوموں اور حکومتوں تک پیغام وحی پہنچایا، اپنے ساتھیوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ فداکار مومن، مدبر و اسلامی اور انسانی اخلاق سے آراستہ ہو گئے، اخلاقی اور روحانی فضائل سے انسانوں کو آراستہ کیا، توحید و اتحاد کے سائے میں انسانوں کو عزت و آزادی عطا کی، مخلوق و خالق کے درمیان مستحکم رابطہ قائم کیا۔ یہ سب چیزیں رسول خدا صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا مظہر نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے سب سے زیادہ فائدہ مومنین کو پہنچتا ہے، کیونکہ مومنین اپنی ذاتی اہلیت و لیاقت سے آپ کے توحیدی پیغام کو اچھی طرح سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سعادت و رستگاری کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر خداوند عالم نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین کے لیے کچھ خاص نکات بتائے ہیں۔ سورہ شورا میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، اے رسول، جو مومنین تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان کے لیے اپنا بازو جھکاؤ، یعنی تواضع اور فروتنی سے پیش آؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مومنین کے سروں پر اپنا سایہ رحمت و رافت اور محبت و تواضع پھیلا دیا تھا۔ رسول خدا کے اس عمل کو سراہتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، تو اے رسول، یہ بھی خدا کی مہربانی ہے کہ تم جیسا نرم دل سردار ان کو ملا، اور اگر تم بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو تب یہ لوگ تمہارے پاس سے تتر بتر ہو جاتے۔ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت مومنین کے شامل حال تھی، اور مومنین بھی آپ کو صمیم قلب سے چاہتے اور آپ پر اپنی جان نچھاور کیا کرتے تھے، آپ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار رہتے اور آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری نے شدید تشنگی برداشت کی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے بعد ہی پانی پیا۔ حضرت بلال حبشی نے شدید ترین ایزائیں برداشت کی، لیکن آپ کی راہ سے منہ نہیں موڑا۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی نے بھی آپ کی محبت میں لمبی مسافت طے کی اور سفر کی طرح طرح کی صعوبتیں برداشت کی۔ ان سب سے بڑھ کر حضرت علی علیہ السلام نے بارہا اپنی جان پر کھیل کر آ حضرت کی مدد و نصرت کی۔ فرشتوں کو بھی رسول اسلام کی رحمت سے فیض پہنچتا ہے۔ امین وحی جب وما ارسلناک کی آیت لے کر آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس رحمت سے تمہیں بھی فیض پہنچے گا، تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ میں اپنی عاقبت کے بارے میں تشویش میں مبتلا تھا، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا۔ مخالفین کو بھی آ حضرت کی رحمت سے فیض پہنچتا ہے۔ اگر مخالفین اور کفار اہلیت و لیاقت کا ثبوت پیش کرتے تو بے شک رحمت نبوی سے استفادہ کر کے اخروی اور مانوی مقامات تک پہنچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے رسول اسلام کی محبت و مہربانی کو نظر انداز کیا، بلکہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، لہذا اس سنہری موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں توحید کی دعوت دیتے تھے مگر وہ انکار کر جاتے تھے، لیکن مشرکین کی ایزا رسانیوں کے باوجود رسول خدا نے فتح مکہ کے دن اپنی رحمت و مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف فرما دیا۔ سامعین، ہجرت کے آٹھویں برس رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مشرکین و کفار اور آپ کے دشمنوں نے برسوں اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی، اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شدید ترین مصائب و ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے بارہا آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور کئی مرتبہ ان منصوبوں پر عمل بھی کیا تھا۔ انہی لوگوں نے آپ کے بہترین ساتھیوں کو خاک و خون میں غلطہ کیا تھا، اور جب انہوں نے فتح مکہ کے دن آپ کی عظمت و شوکت دیکھی تو رعب و وحشت اور خوف و ہراس سے لرزنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اسلام ان سے انتقام لیں گے، لیکن رسول رحمت نے ہرگز ان سے انتقام نہیں لیا، بلکہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، آج سے تم پر کچھ الزام نہیں، خدا تمہارے گناہ معاف فرمائے، اور یہ معروف جملہ فرمایا کہ جاؤ زندگی کی طرف لوٹ جاؤ، تم آزاد شدہ ہو۔ ایسے پیغمبر رحمت پر لاکھوں سلام۔ سامعین، آج ہی کی مقدس و نورانی تاریخ یعنی 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پیر کے دن مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ آ حضرت کے چھٹے جانشین، سلسلہ عصمت و طہارت کی 8ویں کڑی اور منصوص من اللہ اور معصوم ہیں۔ اہل سنت کے بزرگ عالم دین ابن خلقان نے اپنی کتاب وفیات الایان میں تحریر کیا ہے کہ آپ سادات اہل بیت سے تھے، اور آپ کی فضیلت اور آپ کا فضل و کرم محتاج بیان نہیں ہے۔ آپ کی ولادت کی تاریخ کو خداوند عالم نے بڑی عزت دی ہے، اور احادیث میں ہے کہ اس تاریخ کو روزہ رکھنا ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میرا فرزند ان چند مخصوص افراد میں سے ہے کہ جن کے وجود سے خدا نے بندوں پر احسان فرمایا ہے، اور یہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ علماء کا بیان ہے کہ جعفر جنت میں ایک شیریں نہر کا نام ہے، اسی کی مناسبت سے آپ کا لقب جعفر رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ کا فیض عام جاری نہر کی طرح تھا، لہذا اس لقب سے ملقب ہوئے۔ مخلوقات کی ہدایت کی غرض سے انبیاء اور پیغمبروں کا ایک سلسلہ تخلیق کیا گیا جو ہم تک آن حضرت اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں پہنچا۔ اگرچہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی امام کو کام کرنے کا موقع و ماحول میسر نہیں ہو سکا، مگر ہر امام نے اپنے عہد میں فیوز امامت امت تک پہنچانے کا مناسب انتظام کیا۔ کربلا کے مصائب کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک انوکھے انداز میں تبلیغ دین کی جو صحیفہ کاملہ کی صورت میں آثار علمیہ کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وہ کوہ علم ہیں جس کی بلندیوں تک انسان کی نگاہیں پہنچنے سے قاصر ہیں۔ آپ کا شریعت کدہ علم و حکمت کا سر چشمہ تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کا ایک اہم رخ یہ ہے کہ آپ نے اپنے علمی انقلاب سے معارف اسلامی کے افق کو اتنی زیادہ وسعت دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک نسل بعد جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام نیشاپور میں قدم رکھتے ہیں تو ہزارہا افراد امام کی آواز سننے اور فرمان کو کاغذ پر محفوظ کرنے کے سراپا مشتاق تھے۔ یوں تو سلسلہ امامت کے ہر فرد نے جس قدر ممکن ہو سکا ظلم و ستم اور قید و بند کی فضاؤں میں بھی فرائض امامت کو انجام دیا، لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے عہد میں موقع مل گیا تھا کہ آن حضرت کے مقصد یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم کو فروغ دیں۔ اس دور میں علم کا پھیلاؤ اس حد تک ہوا کہ انسانی فکر کا جمود ختم ہو گیا اور فلسفیانہ مسائل عام مجلسوں میں زیر بحث آنے لگے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس علمی تحریک کی بنیاد رکھی تھی اس کے سبب اسلامی دنیا علم کا گہوارہ بن گئی۔ سامعین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔